سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بھی آپ نے ایک لائن لگائی اسماعیل علیہ السلام کے نام کے نیچے اور نیچے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, باقی جتنے پیغمبر دنیا میں اب اس کے بعد آئے ہیں وہ سارے ادھر ہی آ رہے ہیں بنی اسرائیل میں. خود سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس کے بعد ان کا دماغ کتنا آسمان پہ ہوگا کہ ہم کیا چیز ہیں کہ ہمارے اندر اتنے اتنے پیغمبر آئے. یہاں پہ تو ذرا سا ہی کسی کی کوئی اس میں سے ہو جاتا ہے جی ہم فلاں کی اولاد ہیں, فلاں پیروں کی اولاد ہیں, فلاں کی لڑی سے آ رہے ہیں, تو کتنا لوگ یعنی اپنا فخر محسوس کرتے ہیں, اس کو کتنا بڑا بناتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ تو سوچیں پیغمبروں کی اولاد ہیں, پیغمبر ان میں پیدا ہو رہے ہیں, نبی پیدا ہو رہے ہیں ان میں. لیکن وہ نبی کسی کے چچا ہوں گے, کسی کے بھتیجے ہوں گے, کسی کے بیٹے ہوں گے, کسی کے ماموں ہوں گے, کسی کے یعنی آپس میں رشتے داریاں ہیں نا. تو یہ تو سارے ایک ہی نسل ہو گئی نا بنی اسرائیل, تو کتنی ان کے لیے فخر کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہی چیز ان کو لے ڈوبی نا پھر, یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو, سب سے پہلے کیا بات کی گئی, اذکروا یاد کرو. کیا یاد کریں یا اللہ, نعمتی میری نعمت, التی وہ جو, انعمت علیکم میں نے انعام کی تمہارے اوپر. یہ نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کے خود ڈیزرو کرتے تھے, تم اس قابل ہی تھے کہ تم پہ یہ نعمتیں کی جاتی ہیں, کیونکہ یہ لوگ سمجھنے لگے تھے نا کہ ہم اس قابل ہیں, ہم چوزن ونز ہیں, ہمارے اندر پیغمبر آئے, ہم رائل فیملی جس طرح سے کہا جاتا ہے نا رائل فیملی, تو رائل فیملی ہیں سمجھ لیں. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ تو ہمارے جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ دوسروں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے نا, یہ دوسرے تو ایسے ہی بالکل جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کمی کمین سے ایسے ہی لوگ ہیں, واقعی ہم ہی جو ہیں وہی سب سے بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ میں نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ اپنا انعام جس پہ چاہے کر دے. تو یہ میں نے انعام کیا تم پر کہ اپنی نعمت تمہیں دی. کس نعمت کی بات ہو رہی ہے, کون سی نعمت ہے تم یاد کرو, نعمت کون سی نعمت, کیا ان کے اوپر کوئی نعمت ہوئی تھی؟ وہ نعمت قرآن کی روح سے. قرآن میں کس کو نعمت کہا جاتا ہے؟ اب آپ شاید بہت ساری نعمتیں گنوا رہے ہوں گے کہ یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر ہیں. جسم بھی نعمت ہے, ہوا بھی نعمت ہے, پانی بھی نعمت ہے, کھانا بھی نعمت ہے, پینا بھی, یہ سب نعمتیں ہیں. لیکن ایک نعمت ہے جو سب نعمتوں پہ حاوی ہے, اور وہ ہے ہدایت کی نعمت. کیونکہ باقی تمام نعمتیں جن کو ہم نعمت کہتے ہیں وہ تبھی نعمت بنتی ہیں جب ہدایت کی نعمت ساتھ ہو. اگر ہدایت کی نعمت اس کو کمپلیمنٹ نہ کرے جس کو ہم نعمت کہتے ہیں تو وہ نعمت نہیں ہوتی. مثلا ہم کہتے ہیں مال نعمت ہے, ٹھیک ہے, لیکن مال تبھی نعمت بنتا ہے جب انسان کے پاس ہدایت ہو. اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ مال کیا ہوگا, انسان کس طرح اس کو خرچ کرے گا اور کیسے اس کو کمائے گا؟ پتہ ہے, حرام سے کمائے گا, حرام راستوں میں خرچ کرے گا, اپنی عیاشیوں میں خرچ کرے گا, اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا, کیونکہ ہدایت کی نعمت نہیں ہے نا ساتھ. اور اگر اس کے ساتھ تو یہ کیا بن گیا, یہ مال کیا نعمت بنی کیا عذاب بن گیا؟ یہ تو عذاب کا باعث بن گیا اس کے لیے, یہ نعمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے, یہ انگاری ہے. اور اگر ہدایت کی نعمت ساتھ ہے تو یہی مال کیا ہوگا, انسان اللہ تعالی کی فرما برداری کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا, تب یہ نعمت ہے. اسی طرح یہ آپ کا جسم ہے, یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, بہت بڑی نعمت. لیکن یہ نعمت تب بنتے ہیں جب ہدایت آپ کے پاس ہے. اگر تو ہدایت ہے تو تو ان آنکھوں سے وہ دیکھو گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی اجازت دی ہے, جو اللہ نے آپ کو سننے کی اجازت دی ہے, جو اللہ نے آپ کو بولنے کی اجازت دی ہے. جن سے روکا ان سے رکو گے. اگر آپ کے پاس ہدایت کی نعمت ہے, گائیڈنس ہے, اور اگر گائیڈنس نہیں ہے تو پھر کیا, جو مرضی دیکھیں, جو مرضی سنیں, جو مرضی بولیں, تو یہ جسم نعمت تو نہ رہا. الٹا ان آنکھوں سے وہ دیکھو گے جن کی وجہ سے آخرت میں قیامت کے دن گرم سلاخیں ڈالی جائیں گی آنکھوں میں, ہاں, کہ کانوں کے اندر سیسا ڈالا جائے گا, ہاتھوں اور پیروں میں عذاب دیا جائے گا, زبان کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوگا. تو یہ نعمت تو نہ ہوں, اسے تو بہتر تھا یہ ہوتے ہی نہ. جیسے کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہے کاش میں مٹی ہو جاتا, کیونکہ اس کے پاس باقی چیزیں تھیں مگر وہ نعمت نہیں بنی اس کے لیے, وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بن گئی. اس کے ہاتھ پیر اس کو عذاب میں لے جانے والے, اس کی آنکھیں عذاب میں لے جانے والی, اس کا مال عذاب کا باعث, سب چیزیں اس کے عذاب میں اس کو بڑھانے کا ذریعہ بنی. تو کوئی چیز بھی نعمت تبھی بنتی ہے جب ہدایت ساتھ ہو. صحت بھی نعمت تبھی ہے جب آپ کے پاس ہدایت, ورنہ آپ اس صحت کے ساتھ کیا کریں گے؟ صحت ہوگی آوارہ گردیاں, صحت ہوگی اس کے ساتھ اپنی عیاشیاں, صحت ہوگی تو اس صحت کے ساتھ آپ برائی کے کام کریں گے, اس میں بڑھ بڑھ کے بھاگ بھاگ کے آگے جائیں گے, گناہ میں سبقت کریں گے, کیونکہ ہدایت ہی نہیں. تو کوئی بھی نعمت تب نعمت ہے جب اس کے ساتھ ہدایت ہے. سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. باقی تو دیکھیں ساری یہ چیزیں جن کو ہم نعمت کہتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے نعمت نہ ہو بلکہ الٹا عذاب ہے, زحمت ہے. تو ان کو سب سے بڑی جو نعمت ملی وہ ہدایت کی نعمت ملی. اور انہی کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ انہی کو ملی تھی, کیونکہ سب سے زیادہ پیغمبر ان کے پاس آئے, سب سے زیادہ جو کتابیں جو تھیں وہ ساری تو انہی کے پاس آئیں. تورات آئی, زبور آئی, انجیل آئی, سب تو انہی میں آئی تھی. کتنی بڑی نعمت. یاد کرو میری نعمتوں کو, یہ ساری نعمتیں ہیں. کتابیں اللہ نے بھیجی, تمہارے اندر پیغمبر بھیجے, سارے نبی تمہارے اندر آئے. یعقوب علیہ السلام سے لے کے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تک, عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ تھے ان میں پیغمبر, لاسٹ پیغمبر, آگے لائن لگا کے لکھ دیں. ان کی تو اینڈ کس پہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ. اسماعیل علیہ السلام کی طرف اینڈ کس پہ ہوا؟ کوئی بیچ میں ہے ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اتنے پیغمبر تمہارے پاس آئے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوز کیا. ذرا یاد تو کرو یہ نعمت, کیونکہ جب انسان نعمت یاد کرتا ہے, کسی نے اس کے اوپر کوئی نعمت کی ہے, کوئی انعام کیا ہے, جب کوئی یاد کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا, آپ دوسرے کی احسان مندی ماننے لگتے ہیں پھر, کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا احسان کیا ہے. تم یاد کرو, تو اس کا مطلب ہے جب کسی کو دعوت دینی ہو تو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرانے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں. ہمارے پاس تو ایک نبی آئے, ہم اس کے اوپر شکر گزاری کرتے ہیں. ان کے پاس بے شمار نبی آئے, ان کو کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے, کتنا ان کو اس نعمت کو یاد کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, ان کو چوز کیا, ان میں پیغمبر بھیجے, اور ایک چانس نہیں ہدایت کا دیا, چانسز پہ چانسز ان کو ملے, کتنے سارے پیغمبر آئے. اب تم کیا کرو, اگلا کام کیا کرو؟ یاد کر رہا ہے نا جب تم نے نعمت کو, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, اوفو پورا کرو, عہدی میرے عہد کو, جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا اس کو پورا کرو. کون سا عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا؟ کیا کوئی اسپیشل عہد لیا تھا؟ جی ہاں, ایک تو عہد ہے نا, سارے انسانوں سے عہد الگ لیا گیا, ہم سے بھی لیا گیا سب, ان سے خاص طور پہ کون سا عہد لیا گیا؟ ایک تو یہ عہد ہے جو سبھی سے لیا جاتا ہے, جتنی بھی صاحب شریعت قومیں ہوں, امتیں ہوں, کہ وہ شریعت کو فالو کریں گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں, جو کتاب آئی ہے, جو وحی آئی ہے, جو کتابیں, ان کے مطابق چلیں گے. یہ عہد ساری ان قوموں سے لیا جاتا ہے جن کے پاس شریعت اللہ تعالیٰ اپنی بھیجتا ہے. اور عہد ان سے کیا تھا؟ ان کے پیغمبروں نے ان سے عہد لیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے, آخری نبی, تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ایکچولی یہ اس طرف اشارہ ہے, اوفو بی عہدی, کہ میرے رسول امی آ گئے ہیں جن کے لیے تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم ان کا ساتھ دو گے, تم اس عہد کو پورا کرو. اب تم عہد کو پورا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اوفی بی عہدی کم, میں بھی پھر اپنا عہد تم سے پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے پھر ان کی؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان کے اوپر بھیجے گا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو چوز کرے گا, اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کی امامت کا کام لے گا جو اس عہد کو پورا کریں گے. یعنی وہ پھر امت مسلمہ بن گئے, جو آج کی امت مسلمہ, ان کو فضیلت مل جائے گی سب پہ. تو میں بھی پھر اپنا عہد پورا کروں گا, مگر شرط کیا ہے؟ یہ کنڈیشنل ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ تم اپنا پہلے عہد پورا کرو. اچھا ایک بات بتائیے, بنی اسرائیل کی تو بات یہاں پہ ہو گئی, آپ کے اوپر بھی کوئی نعمت ہوئی ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں بہت بے شمار نعمتیں ہوئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایسی نعمت جیسی ان کے لیے ذکر کی گئی, کیا یہ آج کی امت مسلمہ کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہدایت کی نعمت ان تک بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے؟ آپ تک کون پہنچی ہے ہدایت کی نعمت؟ آپ یاد کرتے ہیں اس کو؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. نعمت سمجھتے ہوتے تو اس کے ساتھ یہ حال کرتے جو آج ہم نے کیا ہوا اس ہدایت کی کتاب کے ساتھ, جو ہمارا رویہ ہے, کیا یہی ہوتا پھر اگر واقعی ہم اس کو نعمت سمجھتے؟ جس کو آپ نعمت سمجھتے ہیں اس کی تو بڑی انسان قدر کرتا ہے بھائی, اس کو اٹھا کے ایک طرف نہیں ڈال دیتا. تو کیا آپ نے اس کو نعمت سمجھا؟ آپ کے پاس بھی ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہدایت کی صورت میں, اور یہ اللہ کا انعام ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی عہد لیا؟ کوئی آپ نے عہد کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ شاید آپ سوچ رہے ہو میں نے تو وہی کوئی وعدہ نہیں کیا. نہیں کیا ہے آپ نے وعدہ, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا, یہ ایک وعدہ ہے, یہ ایک وعدہ ہے جو آپ نے کیا. اس وعدے کو آپ پورا کریں گے تو اللہ اپنے وعدے پورا کرے گا آپ کے ساتھ, جو اس امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. آپ وعدہ نہیں پورا کرتے, آپ بس کہتے ہیں ہائے مسلمان تو ہم ہیں اور دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں, اور وہ جو تو غیر مسلم ہیں دیکھو ان کے تو کتنی دنیا میں ترقیاں ہیں, خوشحالیاں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور ہم دیکھو کتنی پستی میں جا رہے ہیں. یا اللہ ماننے والے تو ہم ہیں تیرے, اور تو نے ہمیں بس اس طرح سے دنیا میں چھوڑا ہوا, تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ اپنا عہد تب پورا کرے گا جب آپ اپنا عہد پورا کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جب آپ اس عہد کو پورا کریں گے جو آپ نے معاہدہ کیا کہ اللہ ہی کو الہ مانیں گے اور اس کے نبی کی اتباع کریں گے, تب وہ بھی اپنا عہد پورا کرے گا. لیکن اگر آپ اپنا عہد نہیں پورا کرتے تو پھر یہ نہ کہا کریں ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے لیے تو مدد آتی نہیں ہے, دوسروں کے ساتھ تو اچھا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ تو برا ہو رہا ہے, کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ ہم تو مسلمان ہیں. تو مسلمان تو آپ نے بن کے نہیں دکھایا, مسلمان نے تو ایک عہد کیا تبھی وہ مسلمان ہوا نا, وہ تو اپنا عہد نہیں پورا کر رہا. یہ کنڈیشنل ہے, جب آپ مسلمان بن کے دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا عہد پورا کرے گا. سمجھ آئی بات اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہے نا, جو مدد کے, جو نصرت کے, وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ آپ کو بھی عہد پورا کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں اللہ اپنا عہد پورا کرے لیکن ہم نہ کریں. وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ, اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. اب ایجاز میں کیا ہے؟ دیکھیں مفعول پہلے ہے، مجھ سے ڈرو اور پھر اس کے بعد دوبارہ مجھ سے، میں نے آپ کو بتایا نا، یا صرف یا مجھ سے، اور فرحبونی، ابھی آپ وقف نہیں، اگر ہم یہاں پہ کریں تو کیا ہے، فرحبونی مجھے سے ڈرو، اور پہلے بھی آ گیا مجھ سے، کتنا زور ہے اس بات پہ کہ صرف مجھ سے، مجھے سے ڈرو، کتنا زور ہے اس میں، کتنی تاکید ہے، ایکسکلوسیولی می الون اونلی، کیوں یہ کہا گیا کہ مجھے سے ڈرو؟ کیا ہوتا ہے جب انسان دوسروں سے ڈرتا ہے، اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جب انسان دوسروں سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھی ڈر رہا ہے، مجھے اس کا بھی ڈر رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کبھی حق بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ صحیح بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنا عہد جو آپ نے کیا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو ڈر رہے گا کہ ہائی وہ پھر کیا کہے گا، اور وہ کیا کہے گا، اور اس کو کیسے فیس کروں گی؟ آپ کے دل میں جب اتنے سارے ڈر ہیں، کیونکہ وعدے کی بات ہے نا پیچھے، تو وعدے کے بعد ہی یہ کیوں کہا گیا تھا ایا یا فرحبون، کیونکہ یہ جب لوگوں سے ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان وعدہ نہیں پورا کرتا، بہت ساری دل میں خدشات آ جاتے ہیں کیا ہوگا پھر. اچھا بنی اسرائیل کے تناظر میں دیکھیں، پہلے تو ان سے بات ہو رہی ہے، ان کے اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیوں ایک بات کہی گئی. ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو. تو اب ان کو کیا ڈر ہے؟ کس چیز کا ان کو ڈر تھا؟ کسی نے ان کو کچھ کہنا تھا کیا؟ ایکچولی ان کی بڑی، میں نے آپ کو بتایا نا، بڑی اونچی شان تھی وہاں پہ، ان کے ایک ڈسٹنکٹیو تھے وہ، الگ ایک ان کا تشخص تھا، آئیڈینٹیٹی تھی ان کی الگ سے، بہت بڑی چیز سمجھے جاتے تھے، سمجھنے بڑی چودراہٹ تھی ان کے علاقے میں، دنیا کا جو سٹیٹس، جس کو لیڈری جس کو کہتے ہیں، سب ان کو مانتے تھے اس طرح. تو بھائی اگر ہم نے ان کو مان لیا، ہماری اپنی لیڈری کا کیا بنے گا؟ پھر تو اپنی لیڈری تو نہیں نہ رہے گی، پھر تو ہم ان کے انڈر ہی آ جائیں گے، پھر تو ان کی چلے گی لیڈر، تو پھر یہ ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا پھر؟ آپ اسے تھوڑا سا اسے امیجن کریں، آپ کو ایک چھوٹی سی پوزیشن آف پاور مل جاتی کہیں پہ، کسی مسجد میں مل گئی، کسی اسکول میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں مل گئی، اب کیا ہے؟ اب آپ سے برداشت ہوتا ہے کہ نہیں میرے سے یہ چھن جائے؟ بھائی کیوں چھینے؟ اگر میرے سے چھن گئی تو پھر لوگ مجھے کہاں پوچھیں گے، میری کیا چودراہٹ رہے گی؟ یہ جو میرے اتنی تعریفیں لوگ کرتے ہیں، مجھے اتنی عزت کرتے ہیں، میرا مجھے اتنا پوچھتے ہیں، مجھے فون کالز آتی ہیں، مجھے یہ بڑا سمجھتے ہیں، میرے سے بات پوچھ کے کرتے ہیں، مجھے ٹیچر اور ایسے کہتے ہیں، تو پھر تو کوئی میں پوچھے گا ہی نہیں، اگر مجھے یہ پوزیشن ہی نہ ملی پھر تو میں عام ہی باقی سارے لوگوں کی طرح ہو جاؤں گی. اب جو سوچے نا، چھوٹی سی یہ پوزیشن ہمیں مل جاتی تو ہمارا یہ حال ہو جاتا. تو ان کو تو بہت بڑی پوزیشن ملی ہوئی تھی. اور یہ جاہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. پچھلی ہم نے جو سٹوری پڑھی ہے، قصہ ہے آدم، اس میں کیا ہوا تھا؟ ابلیس کے پاس بھی تو ایک سٹیٹس تھا نا، ایک مرتبہ تھا، ایک مقام تھا. اس نے کہا آدم کو سجدہ کر دیا تو میرا کیا مقام رہے گا پھر؟ اصل تو مجھے پوچھا جانا چاہیے، کیونکہ میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں رشتوں کے ساتھ مل کے، میرا پھر کیا رہے گا؟ اگر میں نے اسی کے اندر آ گیا، اسی کے آگے جھک گیا، تو سمجھ لو کہ میں تو اس کے اندر ہو گیا، میں تو اس سے نیچے ہو گیا، تو پھر میرا کیا رہے گا؟ اس کو وہ ریکگنیشن جو اس کو چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. وہ جو لیڈری اس کو چاہیے تھی نا کہ میں بڑا بن جاؤں، یہ جو لیڈری کی وہ ہوتی ہے نا، اس کو ہی حب جاہ کہتے ہیں نا، بڑا بننے کی، بس بس لوگ مجھے پوچھیں، بس میرے آگے پیچھے ہوں. اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اب یہ یہود جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ ٹرائبس تھے وہاں پہ مدینہ میں آباد، ان کے دل گواہی دیتے تھے، ان کی بکس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں، ان کے سارے سائنز وہی ہیں، انہوں نے پہچان لیا تھا، دل گواہی دے رہا تھا. لیکن اب کیا کریں؟ اب اگر ہم نے ان کو مان لیا، سوچو ذرا، اب یہ سارے اوس خرزرا جا کے ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے فتوی لیتے ہیں، ہمیں اہل علم سمجھتے ہیں، دیکھو پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ سارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جایا کریں گے. اور ہمیں کون پوچھے گا بتا ہماری کیا رہے گی اوقات, ہمیں تو کچھ بھی نہیں, ہم تو پھر سارے ہی عام سارے جیسے مسلمان باقی ہوں گے, ہم بھی ویسے ہی مسلمان ہوں گے, کامن مسلم ہوں گے. یہ جو ہم بڑے اسکالرز بنے ہوئے ہیں وہ تو نہیں رہے گا نا ہمارا. یعنی ہم آج جب یہ ان کی باتیں پڑھتے ہیں نا, کہنے کا اس لیے میں آپ کو اتنے سمپل ورڈز میں یہ بتا رہی ہوں, کہنے کا مقصد یہ ہم جب ان کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہم بڑے وہ سوچے ہائے بنی اسرائیل تو ایسے تھے, یہ تھے وہ تھے. اگر دیکھا جائے ہم سب کے اندر یہ چیز ایک چھپی ہوتی ہے, یہ چھپی ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں بھی کوئی پاور ملے, کوئی ہم بس لوگوں کی نظروں میں ہم کسی طرح جچے رہیں, بڑے بنے رہیں, اور وہ اگر ہمارے ہاتھ سے جانے لگے پھر دیکھیں ذرا پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اس کو جاتا ہوا نہیں ہم دیکھ سکتے. یہی ان کے ساتھ سمپل ایز دیٹ. جب آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں گے نا اس کو, اس سینیریو میں سارے میں آپ اپنے آپ کو امیجن کریں اور پھر اپنے لیے کچھ چیز رکھ کے سوچیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسا لگتا ہے. آپ اتنی سی بات کو دیکھ لیں, اچھا چلیں آپ ایک گھر کی بات دیکھ لیں, آپ ایک گھر میں آل ان آل ہیں, سارا آپ کا وہ ہے ہولڈ ہے گھر کے اندر, اتنے میں آپ کے گھر میں کوئی اور عورت آتی ہے, شادی ہو کے آتی ہے یا کچھ ہے. اب کیا ہے وہ آپ کی چاہے دیورانی ہے, چاہے آپ کی بہو ہے, چاہے آپ کی ساس ہے, اب کچھ کس لے لیں, اب اپنی گھریلو زندگی کے اس میں دیکھیں, اب اس نے آ کے سارا ہولڈ کر لیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کے اندر, پہلے آپ کا ہولڈ ہوتا تھا, برداشت کریں گے؟ ابھی پہلے تو میں سارا کچھ کرتی تھی, اب یہ میری جگہ پہ, پہلے میرے سے پوچھ پوچھ کے سارا ہوتا تھا, اب یہ نہیں انسان سے برداشت ہوتا نا. اب یہ ان کے لیے یہ تھا پرابلم, اب اس کے اندر کیا ہے, اللہ کا ڈر ہی اگر ہوگا نا تو تبھی انسان جو ہے نا اپنے نفس کے اوپر قابو پا کے کڑوا گھونٹ پی کے بھی کرے گا کہ نہیں میں نے یہ ماننا ہے, میں نے یہ پورا کرنا ہے. اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر انسان جو ہے نا وعدے بھی توڑتا ہے, پھر انسان کی انا بھی کھڑی ہو جاتی ہے, پھر اس کا تکبر بھی آتا ہے. لیکن جب صرف ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی میرے سے کچھ نہیں لے سکتا, کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. پھر انسان دوسروں سے بھی نہیں ڈرتا کہ یہ میرے سے لے جائے گا, یہ پاور میرے سے لے لے گا, یہ ساری پاور تو میرے رب کے پاس ہے, وہ جس کو عطا کرے اسے کوئی نہیں چھین سکتا, اور جسے چھین لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اور پھر انسان انسانوں کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے, ورنہ تو اس کو یہی ہے اچھا وہ خوش رہے میرے سے, وہ خوش رہے, وہ خوش رہے, اگر میں نے یہ عہد پورا کیا تو یہ تو سارے میرے سے ناراض ہو جائیں گے, مجھے کون پوچھے گا, پھر اس کو یہ ڈر نہیں رہتا. تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ دیکھیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اللہ کو چھوڑ کے نا اوروں سے ڈرنے لگے تھے, اور ایسا ہوتا ہے خدا پرستوں میں, ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ کو ماننے والے, کہ جب ان کا ان کے رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا تو وہ اوروں سے ڈرنے لگتے ہیں, اوروں سے ڈرنے لگتے ہیں. آج امت مسلمہ بھی کس سے ڈر رہی ہے, اوروں سے ڈر رہی ہے, انسانوں سے ڈر رہی ہے, اپنے جیسوں سے ڈر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف مجھ سے ڈرو. اور یہاں پہ دیکھیں آگے آیا نا فتقونی, اگلی آیت کے اینڈ میں, یہاں پہ فرحبونی, دونوں میں کیا فرق ہے, دونوں ہی ڈر ہیں, وہاں پہ بھی بس ڈرو مجھ سے, یہاں پہ بھی بس ڈرو مجھ سے, کیا فرق ہے. رہب کہتے ہیں ایسا خوف جس میں شوق بھی ہو, شوق جسے ہم کہتے ہیں ٹیریفائڈ, کہ اللہ تعالی نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں, اتنی نعمتیں کی ہیں, اور تم جو ناشکری کر رہے ہو, تمہیں تو بہت ٹیریفائڈ ہونا چاہیے, بہت زیادہ ڈر خوف ہونا چاہیے, تم اتنا ہی خوف نہیں رکھتے. اور دیکھیں وعدہ توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ایک سزا یہ دی جائے گی کہ حشر کے میدان میں جہاں پہ سارے انسان کھڑے ہوں گے, بس آگے تو جو سزا ملنی ہے جہنم کی یا جو بھی, اس سے پہلے ہی حشر کے میدان میں کیا ہوگا, ایک جو جب سارے کھڑے ہوں گے تو جو وعدے توڑنے والے ہیں نا ان کے اوپر ایک جھنڈا ہوگا, ایک سائن کے طور پہ دور سے جھنڈا دور سے نظر آ جاتا ہے نا, ایک جھنڈا ان کے اوپر لگا ہوگا جس کے اوپر ہوگا کہ یہ ہیں جو عہد توڑنے والے ہیں. جتنی بڑی کسی کی عہد شکنی ہوگی نا اتنا ہی بلند ہوگا اس کا جھنڈا, اتنا ہی اونچا ہوگا. اس طرح ان کو حشر کے میدان میں اتنی رسوائی ہوگی, اتنی شرمندگی ہوگی کہ دور سے لوگ دیکھیں گے وہ ہیں وہ جو وعدوں کو توڑ کے آئیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو وعدہ توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو وعدہ یا لوگوں سے کیا ہو وعدہ. تو ان کو کہا گیا تمہارے عقیدت میں جو تمہارے آگے پیچھے ہو رہے ہیں تم ایک اللہ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ. کس پہ ایمان لے کر آئے؟ بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن, یہ کتاب, اس پہ ایمان لے آؤ. کیونکہ وہ نہیں لے کر آ رہے تھے نا ایمان, اس لیے کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کیونکہ قرآن کے اوپر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ لینا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن ادا ہو رہا تھا نا. اگر قرآن کو مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول ہے جو اس کلام کو ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے, تو اس کا مطلب رسول کی رسالت مان لی. تو وہ تو ہم مان نہیں سکتے, یہی تو بڑا پرابلم تھا کہ ہم ان کو رسول کیسے مانیں. ہم سپیریئر نیشن ہیں, یہ سارے عرب انفیریئر ہیں. اگر آنا ہی ہوتا ہم میں سے کوئی نبی بن جاتا, لیکن ان میں سے کوئی بن گیا. وہی بات ہو گئی نا جو شیطان نے کہا تھا, تختنی من نار وخلقتہ من تین, اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا, میں بہتر ہوں نا, خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہ بھی کہتے تھے ہم, ہمارے اندر سارے پیغمبر آئے, اب ایک ہی وہ ایک آخری نبی ان میں سے پیدا ہو گیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ اپنی چھوڑ دیں جو چودراہٹ کے جو ہے نا سارے نبیوں کے ہم ہیں جو ہماری نسل سے پیدا ہوتے ہیں نبی. تو اب ہم ان پہ ایمان لیں. تو آمنو بما انزلت, اس کا بھی مطلب یہی ہوا, اصل میں یہ سارا ایک دعوت ہے ان کو دی جا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو تم. یہی ساری دعوت ہے اس رکوع میں کہ اچھا اب اس کو مان لینا, اس کلام کو مان لینا, اس قرآن کو مان لینا, مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو. یہ قرآن کیا ہے؟ مصدقاً لما معکم. مصدقاً کا مطلب تصدیق کرتا ہے, کنفرم کرتا ہے, ویریفائی کرتا ہے. کس کو؟ لما معکم, اس کو جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا تھی بنی اسرائیل کے پاس؟ تورات تھی نا, جو ان کی کتاب ہے. یہ قرآن کنفرم کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے, یعنی جو تمہارے پاس کتاب ہے, جو تمہارے پاس وحی آئی ہے, اس کو کنفرم کرتا ہے. اس سے پتا چلا, یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد تھا ان کو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اتنے مختصر الفاظ میں دیکھیں کیسے ان کو کنونس کیا گیا کہ جو چیز تمہارے پاس پہلے سے ہے بس اسی کے آگے اور اسی کو ویریفائی کیا جا رہا ہے, اسی کو کنفرم کیا جا رہا ہے, بلکہ تو سمجھ لیں انڈورس کیا جا رہا ہے تمہاری بک کو کہ وہ سچی کتاب ہے. انڈورسمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس میں یہی کہا جا رہا ہے نا. اور دیکھیں ہم نے شروع میں ہی کیا پڑھا تھا, یؤمنون, جو پہلا رکوع جو ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ کے اوپر نازل ہو اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یہ تو وہ ہیں جو کہ تمہاری کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور اس میں تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کی گئی کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جو کتاب ہے ان کو اس نے ویریفائی کر دیا, تمہیں سند تصدیق مل گئی. انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, یہ کہا کہ یہ صحیح ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے, تو اس پہ تو خوشی ہونی چاہیے نا. اس پہ تو بلکہ اور زیادہ تمہیں مان لینا چاہیے کہ بھئی یہ تو ہمیں بھی ویریفائی کر رہی ہے. اور زیادہ آگے بڑھ کے اس کو لینا چاہیے, لیکن کیا ہوا وہی انکار کرنے والے بن گئے. تو فرمایا ولا تکونوا اول کافرین بھی, تم تو نہ پہلے کافر ہو جاؤ, پہلے انکار کرنے والے ہو جاؤ. پہلے کیوں کہا؟ فرسٹ ان لائن تم نہ بن جاؤ انکار کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تو سب سے پہلے اس کو ماننے والا بننا چاہیے تھا, تمہیں تو سب سے پہلے آگے آنا چاہیے تھا, تمہیں تو سب سے بڑھ کے اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ سچا ہے. تم سب سے پہلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے بڑھ کے اس کا انکار کرنے والے بن گئے. کیوں ان کو سب سے بڑھ کے اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا؟ کیونکہ یہ سب جانتے تھے, ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا, یہی آخری نبی ہیں, یہ ان کی نشانیاں, یہ پہچانتے تھے. دوسروں کو تو چلو پتہ ہی نہیں ہے نا, ان کے بھائی دیکھے جو مکہ کے لوگ تھے, ان کے پاس تھوڑی کوئی کتاب آئی تھی, تھوڑی کوئی نبی آیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ ماننے شروع ہو گئے, اور تم جن کو سب سے پہلے ماننا چاہیے تھا, جن کی کتاب میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, جن کو پہلے سے سب کچھ پتا ہے, تم ہی انکار کرنے والے بن گئے. جیسے مثلاً ہے کہ آپ دیکھ لیں, آپ کے مثلاً کسی ادارے میں کوئی اسٹوڈینٹس ہیں جو پرانے ہیں اور کچھ ہیں جو نئے ہیں. اب جو پرانے ہیں ان سے پہلے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نا کہ آپ کو تو سب سے پہلے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے, آپ کو تو سب سے پہلے انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے. نئے والوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو ابھی نئے نئے آئے ہیں نا, وہ تو آہستہ آہستہ سمجھیں گے اور پھر آئیں گے. آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے, آپ پہلے ہی آگے پڑھتے تھے. اسی طرح یہ لوگ تو پہلے سے ان میں پیغمبر آ رہے تھے, وہی پیغام اسلام لے کر آیا, وہ بیسک پیغام تو وہی تھا, سب چیز وہی تھی, صرف شریعت میں کچھ تھوڑی بہت چینجز ہوئی لیکن ادروائز سب سیم تھا. تو پھر تم ہی سب سے پہلے کہنے والے بن گئے کہ ہم نے نہیں ماننا. تو ولا تکون, ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ تم ہو جاؤ پہلے ہی انکار کرنے والے. تو کیا بعد میں انکار کرنے والے ہو جائیں؟ پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائیں؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں انکار کرنے والے ہو, کبھی بھی نہیں, تمہیں تو انکار کرنا چاہیے. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ جو سب سے پہلے انکار کرے گا, جو سب سے پہلے کوئی برائی کرے گا, جتنے لوگ اس کو دیکھ کے وہ برائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں, جو اس کی دیکھا دیکھی وہ برائی کر رہے ہیں, انہوں نے انکار کیا, ان کو دیکھ کے جتنے بعد میں انکار کریں گے نا, ان سب کا وبال اس پہ بھی ہوگا, ان سب کا گناہ اس کے سر پہ بھی آئے گا, یہ بھی گناہ میں شامل ہوگا جو سٹارٹ کرتا ہے. تو تمہیں تو چاہیے کہ لوگوں کے لیے نیکی کا سبب بنو, تم نیکی کا ڈور کھولو, تمہیں سب کے ثواب میں سے حصہ ملے. پتہ ہے اگر یہ ایمان لے آئے نا تو ان کو ڈبل اجر ملنا تھا, کیونکہ یہ اپنے نبیوں پہ بھی ایمان لے کر آئے اور آخری نبی پہ بھی ایمان لے کر آئے, تو ان کے لیے ڈبل اجر تھا. لیکن اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ان کے بعد انکار کریں گے, ان کی دیکھا دیکھی کہ دیکھو یہ تو اتنے علم والے ہیں, ان کے پاس کتابیں ہیں, ان کے پاس علم ہے, پھر یہ نہیں مان رہے تو ہم بھی کیوں مانیں؟ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی تو یہ نہ مان جاتے. تو ان سے ایکسپیکٹیشن چونکہ زیادہ تھی تو اس لیے کہا گیا تم پہلے انکار کرنے والے تو نہ بنو, تمہیں تو پہلے سب سے ماننے والا ہونا چاہیے تھا.